الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص عمر بھر اس فکر میں لگا رہے کہ میرے ذمے جو دوسروں کے حقوق ہیں کسی طرح ادا ہو جائیں، مگر افلاس یا کسی اور عذر کی وجہ سے مجبور رہا، تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم خود حقوق ادا کر دیں گے اور اس شخص پر اصلاً مؤاخذہ نہ ہوگا. یہ بات میں نے بار بار تاکید کے ساتھ عرض کی ہے پہلے کہ حقوق العباد جو ہے، بندوں کے حقوق، وہ بڑے سنگین معاملے، وہ ان کا معاملہ بڑا سنگین ہے. سنگین پیار سے ہے کہ جو اللہ جلالہ جلالہ کے حقوق ہیں وہ تو جب کبھی انسان کو تنبہ ہو جائے اور آدمی توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما لیتا ہے. اگر سچی توبہ کی ہے تو کتنے بڑے گناہ کیے ہوں اللہ جل جلالہ ان سب کو معاف فرما دیتے ہیں. لیکن بندوں کے حقوق کا معاملہ یہ ہے کہ وہ صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتے، بلکہ جب تک وہ صاحب حق جس کا حق پامال کیا ہے وہ معاف نہ کرے یا اس کا حق ادا نہ کر دیا جائے، اس وقت تک اس کی معافی نہیں ہوتی. اس واسطے حقوق العباد کا معاملہ بہت سنگین ہے حقوق اللہ کے مقابلے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص ہے جس نے بہت سارے انسانوں کے حقوق پامال کیے ہیں، ان کی حق تلفی کی ہے، ان کو تکلیف پہنچائی ہے، غیبتیں کی ہیں، دھوکے دیے ہیں، یا اور کسی طرح ان کے حق تلفی کی ہے، اور پھر اس کو توفیق ہو جائے اپنی اصلاح کرنے کی اور توبہ کرنے کی توفیق ہو جائے، تو اس کے لیے خلاصے کا راستہ کیا ہے؟ کس کس سے معافی مانگے؟ کیونکہ بے شمار انسان ہیں، بہت سے ایسے ہیں کہ جن کا اب پتا بھی نہیں کہ جس کس کو تکلیف پہنچائی تھی، جس کس کا حق پامال کیا تھا، کہاں ان کو تلاش کرے، کیسے ان سے اپنے حقوق کو معاف کرائے یا حقوق ادا کرے، کیا اس کے لیے کوئی راستہ نہیں جہنم سے بچنے کا؟ تو حضرت والا اتنے اس ملفوظ میں بیان فرمایا ہے کہ نہیں اس کو بھی مایوس نہ ہونا چاہیے. جب ایک مرتبہ اصلاح کی فکر ہو گئی اور اللہ جل جلالہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق ہو گئی, توبہ کرنے کی توفیق ہو گئی, تو اس کو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. وہ اگر اسی وقت سے جب سے اس نے اصلاح کا ارادہ کیا ہے اس فکر میں لگ جائے کہ جس جس کا حق میں نے طلب کیا ہے, جس جس کی ہم دلچسپی کی ہے ان سے معافی مانگوں گا, جس کسی کا حق میرے ذمے واجب ہے وہ ادا کروں گا, کسی کے پیسے اگر میرے ذمے نکلتے ہیں وہ ادا کروں گا, اور اس کوشش میں بھی لگ جائے فوراً, اور لگا رہے کوشش میں لگا رہے جب تک ادا نہیں ہوں گے, ان کو اس تک کوشش میں کرتا ہی رہوں گا, ان کو تلاش بھی کرنے کی کوشش کروں گا, ان سے معافی مانگنے کی بھی کوشش کروں گا, ان کے اگر مالی حق ہے تو وہ ادا کرنے کی بھی کوشش کروں گا. دن رات اس فکر میں لگا رہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اگر مجھ پر کسی کوشش میں اس کا انتقال بھی ہو گیا تو امید اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کوشش کی وجہ سے, اس کی اس محنت کی وجہ سے جو اصحاب حقوق تھے جن کے حق واجب تھے ان کو راضی کرتے ہیں کہ معاف کر دو میرے ان پر, اس نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر دی, تو اپنی پوری کوشش کر دی, لہذا اب تم اس کو ہم تمہیں جو تمہارے حقوق تھے دنیا میں اس نے طلب کیے تھے اس کے بدلے میں ہم تمہیں بہت اعلیٰ درجے کے انعامات اور اجر و ثواب یہاں پر آخرت میں عطا فرما دیتے ہیں, ان کو معاف کر دو, اللہ تعالیٰ ان کو راضی کروا دیں گے انشاءاللہ. شرط یہ ہے کہ سچی توبہ ہو, اور سچی توبہ ہونے کے ساتھ ساتھ جتنی کوشش انسان کے بس میں ہے حقوق کے ادا کرنے کی یا معاف کرانے کی اس میں بہتر رہے. دیکھیے بھائی, حالات ایسے نظر آ رہے ہیں کہ چاروں طرف فتنہ اور فساد برپا ہے, جس طرف دیکھو اللہ بچائے مسلمانوں پر سارے عالم اسلام میں ایک وقت پڑا ہوا ہے, اور خود ہمارے ملک میں عجیب اتار چڑھاؤ چل رہا ہے, غیر یقینی کی بھی کیفیت ہے, سیاسی حالات خراب ہیں, معاشی حالات خراب ہیں, لوگوں لوگ مہنگائی سے پریشان ہیں, بلڈنگ پھیل رہی ہے, بنیادی پہنچ کا سیلاب بڑھ رہا ہے, اور آفتیں آ رہی ہیں, آسمانی آفتیں اللہ بچائے, ایسی ایسی آفتیں جو باتوں کا شروع میں ملی آتی تھی اچانک آ پڑتی ہیں, بارش جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے وہ آتی ہے تو نہ جانے کتنے لوگوں کو گھر کے عذاب پر چڑھ آتی ہے, اللہ بچائے کتنے لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں, غرض چاروں طرف ایک فساد برپا ہے, باہر فساد بالبحر والبحر بما کسبت ایدی الناس, قرآن کریم فرماتا ہے تو خشکی اور دری میں فساد پھیل گیا ہے, جس وجہ سے پھیل گیا بما کسبت ایدی الناس, خود لوگوں نے اپنے ہاتھوں جو کمائی کی ہے اس کی وجہ سے فساد پھیلا ہوا ہے. قرآن کریم نے فرمایا ماں افاد میں مصیبت کسبت ایدی کو بیا ہوا جدید, جو کوئی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے, کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ حقیقت تمہارے اپنے ہاتھوں سے کرتوت کی وجہ سے ہوتی ہے, اور بہت سے تمہارے آسان کو تو اللہ معاف بھی کرتے رہتے ہیں, چھوٹی موٹی باتیں اللہ تعالیٰ درگزر کرتے رہتے ہیں, معاف کرتے رہتے ہیں, لیکن جب معاملہ حد سے گزر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تازیانے بھیجتے ہیں, لال لبک لگ گئے کہ کاش کہ شاید یہ لوگ کچھ باپ آ جائیں اور چونکہ حالات کچھ درست ہو جائیں. یہ بہتر ہے گھر لوگ چاروں طرف کا فضل و غارت گری کا بازار گرم حکام جو ہے وہ ظلم کرنے والے عدالتوں کو طرف جاؤ تو وہاں ظلم و قسم کا بازار گرم ہے. سرکاری دفتروں میں جاؤ تو کوئی سنوائی نہیں ہے, رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا, گرمی کم پڑ رہی ہے, بجلی میں نہ ہونے کی وجہ سے لوگ پریشان, ہر طرح طرح کی آفتیں ہیں جو پڑ رہی ہیں. جو کوئی مصیبت آتی ہے, کوئی تکلیف آتی ہے, کہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے کوئی تازیانہ ہوتا ہے کہ شاید یہ ذرا سی تکلیف سے ہماری طرف رجوع کر رہے ہیں. مگر افسوس اس بات کا ہوتا ہے اپنے حالت پر کہ ہم لوگ ان تمام باتوں کا تذکرہ مجلسوں میں مجلس آرائش کے طور پر تو کرتے رہتے ہیں, فلاں جگہ یہ ہو گیا, فلاں جگہ یہ ہو گیا, اور تبصرے بھی ہوتے ہیں, تذکرے بھی ہوتے ہیں, تبصرے بھی ہوتے ہیں, سبھی کچھ ہوتا ہے, لیکن اللہ سے جلالہ کی طرف رجوع کہ اللہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے سب آپ کی مشیت سے ہو رہا ہے, اور یقین ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے, اللہ ہم آپ سے رجوع کرتے ہیں, آپ سے توبہ کرتے ہیں, آپ سے معافی مانگتے ہیں, آپ سے استغفار کرتے ہیں, اس طرف توجہ تقریباً نہ ہونے سے بڑا ذرا ہم سب اپنے غریبانوں کو ڈال کے دیکھیں کہ جن تکلیفوں کا دن رات ہم شکوا کر رہے ہیں ان تکلیفوں کے گزارنے کے لیے کیا کبھی اس کی توفیق ہوئی کہ اللہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ میرے اعمال کی خرابی کی وجہ سے ہو رہا ہے, اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں, استغفار کرتا ہوں, توبہ کرتا ہوں, کبھی اس کی توفیق ہوئی اطمینان سے بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کر کے؟ عام طور سے نہیں, الا ماشاء اللہ. تبصرے ہیں, مجلس آرائیاں ہیں, اور جہاں بیٹھو ان باتوں کا تذکرہ ہے اور اس کی بڑائی بیان ہو رہی ہے, لیکن جو اصل علاج ہے اس ساری مصیبت کا کہ اللہ جل جلالہ کے قبضے سے یہ کام ہو رہا ہے, اللہ تبارک بتا رہے ہیں, اگر رجوع کرے انسان, توبہ کرے, استغفار کرے, اپنے حالات کی اصلاح کرنے کی فکر کرے, اس طرف دھیان نہ ہونے کے برابر, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مصیبتوں کا تسلسل ختم ہونے میں نہیں آتا, ایک ختم ہوتی ہے دوسری شروع ہو جاتی, دوسری ختم ہوتی ہے تیسری شروع ہو جاتی. تو بھائیوں ہم لوگ تو یہاں پر جمع ہوتے ہیں صبح در حقیقت خود اپنی یاد دہانی کے لیے, تذکیر کے لیے جمع ہوتے ہیں, کوئی تقریر واز کرنا مقصد نہیں ہوتا, میں تقریر بنائے تقریر واز بنائے بات مقصد نہیں ہوتا, مقصد یہ ہوتا ہے کہ سب مل کے سوچیں, اپنی اصلاح کی فکر کریں, تو توبہ استغفار کی طرف ساری قوم کو متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. اللہ حضرت ذوالنون مصری رحمتہ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ ان سے درجات بلند فرمائے, بڑے درجے کے اولیاء اللہ ہوتے ہیں, تو ان کے پاس لوگ گئے اور جا کر عرض کیا کہ حضرت قحط پڑا ہوا ہے, بارش نہیں ہو رہی, خشکسالی ہے, پانی کو لوگ ترس رہے ہیں, گرمی سے تنگ آئے ہوئے ہیں, تو آپ فرما دیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش ختم فرما دی. تو اگر جو فرمایا تو بھائی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو قحط پڑا ہوا ہے اور لوگ مشکل میں ہیں یہ میری بدعمالی کی وجہ سے, لہٰذا میں شہر سے چلا جاتا ہوں, شاید اللہ تبارک و تعالیٰ میری بدعمالی کی نبوست اس شہر سے ظاہر کر دے, میں چلا جاتا ہوں دعا کر کے توبہ کر کے دفاع. وہ ولی اللہ جس کا لمحہ لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں گزر رہا تھا, اس کو بھی یہ خیال ہے کہ یہ مصیبت جو آئی ہوئی ہے میری اپنی بدعمالی کی وجہ سے آئی ہے. جو اللہ کے دین بندے ہوتے ہیں وہ ہر بات کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میری وجہ سے آئی, میری بدعمالی کی وجہ سے, میری نبوست ہے. ہم ساری خرابیوں کی ذمہ داری دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں, دوسرے یہ کر رہے ہیں, دوسرے یہ کر رہے ہیں, دوسرے یہ کر رہے ہیں, اپنے غریبان کو ڈالنے کی توفیق نہیں ہوتی. تو بھائیو اور بہنوں، اس وقت حقیقت ہم سب ایک عجیب قسم کے آزمائش میں مبتلا ہیں۔ چاروں طرف سے ایک طوفان ہے مختلف مصائب کا۔ تو سب سے پہلا کام اس میں ہے رجوع اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع۔ ہمارے حضرت والا حضرت اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ درجات طلب فرمائے، جب کبھی ملک میں بحران آتے رہتے ہیں، جب مسجد پاکستان الگ ہوا اور لوگوں پر ایک صدمہ تھا، صدمے کی چمپین تھی، 90,000 مسلمان فوج کے لوگ غائب ہو گئے، بھارت کے ہاتھوں ایک عجیب مالک کا عالم تھا، اور بیٹھے ہوئے لوگ کسی کا تذکرہ کرتے رہتے۔ تو ایک مرتبہ حضرت عالم کی مدد اللہ تعالیٰ سے لوگ اگر آپ کے درجات پر فرمائیں، ایسی ایک مسجد میں تشریف لائے، لوگ اسی میں تبصرہ کر رہے تھے کہ کون اس کا ذمہ دار ہے، کس کی غلطی سے یہ کام ہوا، کس نے غلط فیصلے کیے، کس نے غلط راستہ اختیار کیا، کسی پر ساری بحث کر دی۔ تو اس نے حضرت پوچھتے رہے، جواب فرمایا کہ بھائی یہ بتاؤ تم نے فیصلہ کر لیا کہ اس واقعے کا ذمہ دار کون ہے، اور فیصلہ کرنے کے بعد کیا تم نے حل سوچ لیا تو وہ ذمہ دار کو کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، کیا سزا دینی چاہیے۔ اب سب خاموش، اس لیے سب وہ تو باتیں ہو رہی تھی، میں مجلس آ رہا ہے کی باتیں ہو رہی تھی۔ حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں کتنی دیر تم نے اس کے اوپر تبصرے میں گزاری اور یہ تذکرہ کرنے میں گزاری، اتنی دیر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتے اور یہ سمجھتے کہ جو کچھ ہوا وہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے، توبہ کرتے، استغفار کرتے، معافی مانگتے، اللہ تعالیٰ یہ سے مانگتے کہ اللہ اس صورتحال کی بہتری کو بہتر فرما دیجیے، تو اس وقت تمہارے کسی کام میں لگتا، اور شاید بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بدولت تمہارے حالات کی اصلاح کروا دیتے۔ لیکن لیکن یہ سارا بتاؤ، اس تذکرے تبصرے سے فائدہ کیا نکلا، کیا نتیجہ نکلا، کیا فائدہ آیا؟ کچھ بھی نہیں، نہ دنیا کا کوئی فائدہ، نہ دین کا کوئی فائدہ۔ اس کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو رجوع کرو تو کم از کم جس کا وقت گزرے گا وہ تمہارے لیے اجر ذکر کا سبب بنے، ذکر میں لکھا جائے گا، نیکی میں لکھا جائے گا، اس کا اجر ملے گا، اس کا ثواب ملے گا، اور اس پہلے سے ہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے حالات کی بھی طرح فرما دے۔ پھر فرمانے لگے کہ دیکھو، جب کوئی ایسی حالات پیش آئے جس میں فساد نظر آ رہا ہے، خرابی نظر آ رہی ہے، مصیبت نظر آ رہی ہے، تو کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ، اور دو مختلف نیتوں سے پڑھو۔ فرمایا کہ یوں کہو لا الہ الا اللہ، کیا معنی؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس نیت سے پڑھو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خدا نہیں، کسی کے پاس خدائی نہیں، کسی کے پاس خدائی کے اختیارات نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، لہٰذا جو کچھ ہو رہا ہے اس کائنات میں اسی کی مشیت سے ہو رہا ہے۔ تمہیں اچھا نظر آ رہا ہے تو برا نظر آ رہا ہے تو وہ اللہ جل جلالہ کی مشیت سے ہو رہا ہے، اسی کی قدرت سے ہو رہا ہے، اسی کے فیصلے کائنات میں نافذ ہو رہے ہیں۔ تو اگر کوئی مصیبت نظر آ رہی ہے، کوئی خرابی نظر آ رہی ہے، کوئی بلا نظر آ رہی ہے، وہ بھی اللہ جل جلالہ کی مشیت سے۔ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی مصیبت نہیں لا سکتا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ جل جلالہ کی مشیت نہ ہو۔ لا الہ الا اللہ اس نیت سے کہو کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ جل جلالہ کی مشیت سے ہو رہا ہے، ٹھیک؟ پھر دوبارہ کہو لا الہ الا اللہ، جب آنا اب اس نیت سے کہو کہ اس صورت حال کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، اس کو کوئی نہیں بدل سکتا، اس مصیبت کا کوئی ازالہ نہیں کر سکتا مگر سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ کیا ہو رہا ہے اس کائنات میں جو فتنے پھیل رہے ہیں،
جو مصیبتیں آ رہی ہیں, جو آفتیں بلائیں آ رہی ہیں, کون لا رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ, اللہ کی طرف سے آ رہی ہے, اللہ کی مٹی سے آ رہی ہے. پھر دیکھو, پھر دوبارہ کہو کیسے دور ہوں گے, ان کا علاج کیا ہوگا؟ پھر کہو لا الہ الا اللہ. ان کو دور کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے. لا مرجع ولا مرجع من اللہ الا الیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے, اللہ تعالیٰ کا قدرت سے, اللہ تعالیٰ کے عذاب سے, اس کی بیٹی ہوئی مصیبتوں سے کوئی چائے پناہ نہیں ہے, کوئی نجات کی جگہ نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. اللہ ہی کے دامن میں جاؤ گے تو پناہ ملے گی, اس کے سوا کہیں اور نہیں. لا مرجع ولا مرجع من اللہ الا الیہ. ایک مرتبہ میرے بھائی صاحب نے بڑا حکمت کی بات کہی. ایک بچہ تھا چھوٹا تھا, اس کی ماں اسے مار رہی کسی بات پہ, کوئی گڑبڑ کی ہوگی, شرارت کی ہوگی, اس پہ ماں نے مارنا شروع کیا. اب وہ بچہ رو بھی رہا ہے اس کے مارنے سے, اور پھر لپٹ بھی رہا ہے اسی سے, ماری سے لپٹ رہا ہے, رو بھی رہا ہے, اس کی مار کھا بھی رہا ہے, رو بھی رہا ہے اور ماری سے لپٹ رہا ہے, بجائے بھاگنے کے ماہر کے دوست میں لپٹا جا رہا ہے. تو فرمانے لگے, مجھے اس سے تنبہ ہوا کہ دیکھو یہ بچہ ہے, جانتا ہے کہ تکلیف جو پہنچا رہی ہے ماں, ماہی پہنچا رہی ہے, لیکن اس تکلیف سے بچنے کا راستہ بھی کوئی اور نہیں ہے سوائے اس کے ماہر کے گود میں بنا رہا, ماہر کے گود میں جاؤ, اسی سے جا کے مانگو, اسی سے جا کے اپنی تکلیف کرو, گھر شکوا کرو. مار ضرور نہیں ہے لیکن جانتا ہے دشمن نہیں ہے, میری دشمن نہیں ہے, یہ ہے میرے لیے خیر کاری کا سب سے بڑا اثر. چشمہ اگر ہے تو یہ ماں ہی ہے, لہٰذا اگر یہ بھی کوئی تکلیف پہنچا رہی ہے تو خیر کاری بھی پہنچا رہی ہے, لہٰذا پناہ بھی اسی کی دامت میں ملے گی, اسی کی گود میں ملے گی. ایک چھوٹے سے نادان بچے کو بھی کتنا اضراب ہوتا ہے, ایک چھوٹے سے نادان بچے کو بھی عقل ہوتی, کتنی عقل ہوتی ہے کہ میری ماں میری دشمن نہیں, خیرنا ہے میری, لہٰذا اگر کوئی تکلیف اس سے پہنچ رہی ہے تو اس سے بچنے کا راستہ بھی اسی کے دامن میں ہے, کسی گود میں ہے. تو بھائی جب ماں کے بارے میں ایک نادان بچہ یہ عقیدہ رکھتا ہے تو کیا اللہ کے جلال جلالہ کے ساتھ یہ عقیدہ دے کہ جو تکلیف پہنچ رہی ہے وہ اسی کی مشیت سے پہنچ رہی ہے, اسی کے نظام مصلحت کے تحت پہنچ رہی ہے, کوئی اور نہیں ہے, اور وہ جو کچھ تکلیف پہنچ رہی ہے وہ دشمنی میں نہیں پہنچ رہی ہے, الحمد للہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا تمہارا دشمن نہیں ہے. ہمارے پاس ہوا ہو کہ آزادی کو ان شکر تو آزاد قرآن کہتا ہے, اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا, کیسے کیسے عذاب سے خطاب کرتا ہے قرآن کریم, اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا, ان شکر تم آمن تم, اگر تم شکر گزار بندے بنو اور ایمان کا تقاضوں پہ عمل کرو. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں, ان اللہ رؤوف بالعباد, اللہ تعالیٰ بندوں پر تو بے انتہا رحیم ہے, بے انتہا شفیق ہے, شفقتیں اور رحمتیں بندوں پر نازل کرنے والا ہے. تو جب وہ ایسا کرتا ہے تو اگر اس کی مشیت سے کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے, تو مصیبت پہنچ رہی ہے, تو وہ یقیناً وہ بھی خیر خاری کا تقاضا ہے, وہ اس لیے ہے تاکہ تمہیں بیدار کرے, تاکہ تم ہوش میں آؤ, تاکہ تم اس کی طرف رجوع کرو اور اپنے حالات کی اصلاح کرو. تو لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو جس کی مشیت کار فرماؤ. اگر دشمن بھی غالب آ رہا ہے, دشمن کا ہتھ کنڈے کامیاب ہو رہے ہیں, وہ بھی اللہ کی مشیت کے بغیر ہو رہے ہیں, کسی کے مجاز کی, امریکہ ہو, یورپ ہو, ساری دنیا کی کافر طاقتیں ہوں, ان کے غلبے کی جو صورت حال جس وقت نظر آ رہی ہے, کیا اللہ کی مشیت کے بغیر, اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے بغیر ایک حبہ نہیں ہل سکتا کائنات میں, لہٰذا جو کچھ ہو رہا ہے سب ان کی مشیت سے ہو رہا ہے. تو جب ہو رہا ہے تو اس کا راستہ جو ہے ختم کرنے کا وہ تو یہی ہے کہ بابر جاؤ اسی کے پناہ میں, بابر رجوع کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اور پوری سے مانگو. لہذا اس ساری صورتحال کا جو اصل حل ہے وہ تو ہے توبہ و استغفار۔ ولولا اجاہم ما سنا تضرر، قرآن کہتا ہے ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ہماری طرف سے مصیبت آئے تو ہم سے وہ گڑگڑائے، ہمارے سامنے گڑگڑائے کیوں نہیں، ہمارے سامنے آ کر روئے کیوں نہیں، ہم سے آ کر فریاد کیوں نہیں کی۔ ولولا اجاہم ما سنا تضرر، لیکن فرمایا تو بنا ہماری طرف رجوع کرتے، ہم سے آپ ہمارے سامنے آپ کے دل جناتے، ان کے دل تو پتھر ہو گئے، ان کے دل تو سخت ہو گئے۔ یہ ان قوموں کا بیان ہے جس پر عذاب نازل ہوئے تھے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اس وقت وقت ایسا ہے جو ہم پر پڑا ہوا ہے کہ اس میں سب سے بنیادی ضرورت ہے رجوع الاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے اور توبہ کی اور استغفار کی، معافی مانگنے کی، اللہ تعالیٰ کے سامنے دل دینا نہیں۔ اللہم لا ملجا ولا منجا منك الا الیک، اے اللہ آپ کے عذاب سے کوئی پناہ، کوئی نجات کا راستہ نہیں ہے جب تک سوائے آپ ہی کے بندے قدرت میں۔ یہ گاؤ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو، جب توبہ کرو تو توبہ اور استغفار یہ ہے واحد راستہ۔ اور یہ نہ سمجھو کہ اگر ہم چار پانچ آدمی، دس آدمی، بیس آدمی، دس سو آدمی اگر اس توبہ استغفار کر لیں گے تو پوری کائنات کے اوپر کیا اثر پڑے گا، یہ نہ سمجھو۔ اللہ بعض اوقات کسی ایک اللہ کے بندے کی توبہ قبول ہو جائے، کسی ایک اللہ کے بندے کی اللہ استغفار بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے تو سارے لوگوں کی اس کے سفید مغفرت ہو سکتی ہے اور اس سے عذاب ٹل سکتا ہے۔ دیکھو وہ خاتون تھی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جن سے گناہ ہو گیا تھا، بدکاری کا گناہ ہو گیا تھا، انہوں نے خود آ کر ناطق ہو کر، شرمسار ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے جرم کا اعتراف کیا اور اقرار کیا کہ یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجیے، میرے اوپر سزا جاری کر دیجیے تاکہ میں دنیا میں سزا پا کر پاک ہو جاؤں، آخرت میں اس کے بوال سے بچ جاؤں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کرانے کی کوشش کی لیکن وہ بار بار آ کر مطالبہ کرتے رہے، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر حد جاری فرمائی اور حد کی بڑی سنگین پتھر مار مار کر سنسار کر کے ان کو ہلاک کیا گیا، رجم کی سزا ہوئی، سنساری کی سزا۔ تو جب ان کے نماز جنازہ پڑھانے کا وقت آیا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ رسول اللہ یہ خاتون تو ایسی ہے جس سے بے حیائی کا گناہ سرزد ہوا تھا، تو آپ ان کی نماز جنازہ کیوں پڑھاتے ہیں، کسی اور کو حکم دے دیجیے کیوں پڑھاتے ہیں۔ اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر اس اللہ کی بندی سے گناہ بے شک ہو گیا تھا لیکن اس نے توبہ بھی ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کا دسواں حصہ، اس توبہ کا دسواں حصہ اہل مدینہ کو مل جائے سارے اہل مدینہ کی مغفرت ہو جائے۔ ایسی توبہ کی، اس توبہ تو ایک خاتون کی تھی، ایک عورت کی، لیکن فرمایا تو اس ایک خاتون کی توبہ کی برکت سے پورے شہر کی گناہ معاف ہو سکتے ہیں، اس کی مغفرت ہو سکتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بعض اوقات ہو سکتا ہے کچھ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہر نہیں ہے کہ اپنے کسی ایک بندے کی توبہ قبول فرما لے اور اس ایک بندے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے، سب کے حالات کی اصلاح فرما دے۔ لہٰذا یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس پورے سمندر میں، انسانوں کے سمندر میں جہاں بدعمالیوں کا ایک طوفان پڑتا ہے، وہاں ایک دو آدمیوں کے توبہ کرنے سے کیا ہوگا، یہ نہیں سوچنا چاہیے، کچھ بہت نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگو تو اتنے اعتماد کے ساتھ مانگو اس کی رحمت ایسی ہے. وہ قادر مطلق بھی ایسے ہی ہے, رحیم مطلق بھی ایسے ہی ہے کہ اگر ایک آدمی کی قبول کر لے تو خود بہت نہیں کہ سب کا بیڑا پار ہو جائے. اس لیے ضرورت ہے توبہ اور استغفار کی طرف متوجہ ہونے. توبہ کیا ہے؟ ایک تو زبانی توبہ ہے, سب سے پہلے تو آدمی کو سب سے پہلا قدم توبہ کا جو ہوتا ہے کہ ندامت ہو اپنے ماضی پر, جو کچھ کیا ہے پیچھے اس پر ندامت ہو, شرمندگی ہو, اور زبان سے انسان اس کا اقرار کر کے اللہ تعالیٰ سے کہے کہ میں توبہ کرتا ہوں, اور فی الوقت فوراً گناہوں کو چھوڑ دے اور آئندہ کے لیے گناہوں کے نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے. یہ تین چیز ہیں توبہ جس سے توبہ سچی ہوتی ہے, یاد کر اور عزم کرنے کے ساتھ ساتھ ایک کام اور بھی ہے توبہ کا لازمی حصہ ہے, وہ جس کے بغیر توبہ کامل نہیں ہوتی, تکمیل نہیں ہوتی توبہ, وہ یہ ہے کہ جن غلطیوں, گناہوں, حق تلفیوں کا سبب ہو سکتا ہے ان کی, ان کا تدارک ہو سکتا ہے, تلافی ہو سکتی ہے, اس کے تدارک اور تلافی کی فکر ہو. فرض کرو ایک شخص ہے نماز نہیں پڑھتا تھا, اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, توبہ کی, اس کو نماز سے شروع کر دی, ٹھیک, لیکن ساتھ ساتھ توبہ کے تکمیل کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ پچھلی جو نمازیں قضا ہوئی ہیں ان کو ادا کرنے کی فکر کریں. اگر توبہ تو کر لی بہر, لیکن پچھلی نمازوں کی تلافی اپنی زندگی میں جو کر سکتا تھا وہ نہیں کی, تو توبہ کامل نہ ہوئی, توبہ کی تکمیل نہ ہوئی, تو نمازیں جو پچھلی قضا ہے ان کو ادا کرنے کی فکر کریں. جس کا طریقہ, ویسے تو فقہاء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ جس کی نمازیں پہلی رہ گئی ہوں اس کو یہ چاہیے کہ جب تک ساری نمازیں ادا نہ ہو جائیں اس وقت تک سوائے ضروری کاموں کے کوئی اور کام نہ کرے سوائے نمازوں کے ادا کرے. فرمایا فقہاء کرام نے کہ یوں کرے کہ مثلاً اگر کسی کے مثلاً نمازیں ہیں, سینکڑوں نمازیں قضا ہیں, تو کیا کریں, کھانے پینے کا, نماز فرض نماز کا, اور جو اپنی ضروری روزی کمانے کا جو کام ہے وہ کر کے جتنا وقت ملے بس پڑھتا ہی رہے قضا, پڑھتا ہی رہے, پڑھتا ہی رہے, یہاں تک کہ قضا نمازیں ختم ہو جائے, یہاں تک قضا نے کہا. لیکن اگر فرض کرو کہ یہ کسی کے لیے مشکل ہے تو پھر دوسرا طریقہ یہ ترتیب کیا بزرگوں نے کہ بھائی کم از کم اتنا تو کریں کہ ہر نماز کے ساتھ اب کی قضا نمازوں میں سے ایک نماز ادا کرتا رہے. فجر پڑھی, جو آج کی فجر ہے وہ پڑھی, تو اس کے ساتھ دوسری ایک نماز پڑھ لے فجر کی نماز, تو یا تھا میری جو سب سے پہلی فجر کی نماز قضا ہوئی تھی میں ساتھ میں وہ پڑھا ہوں, اس لیے سے دو رکعتیں فجر کے پڑھ لیں, زور کی پڑھی تو زور کے ساتھ چار رکعتیں اور پڑھ لیں, جیسے کہ اللہ نے میری سب سے پہلی میرے دل میں جو زور کی نماز قضا ہے وہ ساتھ ساتھ پڑھ رہا ہوں, اور قضا میں اللہ تعالیٰ کی سہولت رکھتی ہے تو مثلا فجر کے بعد اور عصر کے بعد ویسے نفلی نمازیں پڑھنا تو ناجائز ہے, لیکن قضا نماز پڑھنا چاہے قضا پڑھا, تو اس طرح کم از کم کر لیا, اگر سارا وقت نہیں لگا سکتا قضا نمازوں میں تو کم سے کم ہر نماز کے ساتھ ایک نماز ادا کرے. اور یہ بھی ضروری ہے کہ ایک وصیت نامہ لکھے, وصیت نامہ یہ لکھے کہ میرے دل میں اتنی نمازیں قضا ہیں اور آج فلاں تاریخ سے میں ہر روز ایک ایک نماز قضا حضوں سے کر رہے ہیں جن کی نمازوں کی قضا کا کام شروع کر رہا ہوں، اگر میں نے پورا کر لیا تو ٹھیک، اگر میں اپنی زندگی میں پورا نہ کر سکا تو میں اپنے ورثہ کو وصیت کرتا ہوں کہ میرے ترکے سے ان نمازوں کا فدیہ ادا کریں۔ یہ بھی لکھتا ہوں وصیت نامہ۔ پھر اگر فجر شروع کر دی نمازیں پڑھ لیکن پوری نہ کر سکا، اس پہ میرے انتقال ہو گیا اس وصیت نامہ لکھنے کے بعد، وصیت نامہ تو امید ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ انشاءاللہ وہ نماز کے چھوڑنے کے بعد سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے۔ یہ حال روزے کا ہے کہ پیچھے روزے قضا ہوئے ہیں تو ان روزوں کو ادا کرنا یہ بھی توبہ کا لازمی حصہ ہے، یعنی کہ توبہ تو کر لی اور روزے اپنے دل میں قضا ہیں ان کے ادا کرنے کی کوئی فکر نہیں، ان کو ادا کرنے کی فکر ہو کہ جتنا ہو سکے جلد از جلد وہ فریضہ ادا ہو جائے۔ زکات اگر نہیں کی ہے تو زکات جتنی حساب لگا کر تخمینہ لگا کر اندازہ لگا کر جتنی زکات ادا کی وہ ادا کرے گا۔ تو توبہ کے تکمیل کے لیے چاہے وہ حقوق اللہ ہو یا حقوق الرواج ہو، دونوں میں یہ ضروری ہے کہ فوری طور سے تو گناہ کو چھوڑ ہی دے اور آئندہ کے لیے نہ کرنے کا عزم کرے، اور ساتھ ساتھ جتنی تلافی ممکن ہے وہ تلافی کر دے۔ اب حقوق العباد میں جس وقت حقوق اللہ کا حقوق العباد میں تلافی کا اصل طریقہ یہ ہے کہ جو خاص حقوق ہیں ان سے معاف کریں یا ان کا حق ادا کریں۔ اب ذرا ہم سب بزرگوں یہاں سب بیٹھتے ہیں اس لیے تاکہ اپنے حالات کی اصلاح کی فکر کریں، اپنے غریبان کو ڈال کے دیکھیں کون ہے ہمارے حق میں سے جس نے کبھی غیبت نہ کی ہو، ذرا غریبان کو ڈال کے دیکھیں ہم سب لوگ کون ہے جس نے کبھی غیبت کی نہ ہو، کون ہے جس نے کبھی کسی کا دل نہ دکھایا ہو، کون ہے جس نے کبھی کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائی ہو۔ اگر اندازہ کرو تو سب اس حمام میں سب نظر آئیں گے، کوئی بھی اس سے شاید مستثنی نہ نکلے۔ تو جب توبہ کی بات ہوئی تو بہتر اس کی تلافی بھی یہ ہے کہ جن بندوں کے حقوق ضائع ہوئے ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش، اگر کسی کے پیسے اپنے ذمے آتے ہیں اس کو جلد از جلد ادا کرنے کی فکر کریں، کسی سے کوئی تکلیف پہنچائی ہے اس سے معافی مانگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون ہوگا جو حقوق اللہ حقوق العباد کا اہتمام کرنے والا۔ لیکن آپ نے بھی کھڑے ہو کر مسجد نبوی میں اعلان فرمایا صحابہ کرام نے کہ اگر کسی کا حق اس پر آتا ہو تو مجھ سے وصول کر لے، اور فرمایا اگر میں نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہو اور وہ مجھ سے بدلہ لینا چاہتا ہو تو میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں جو مجھ سے بدلہ لے لے، اور اگر کسی کو اور وہ اگر چاہے میں اس سے معافی مانگنے کے لیے تو معافی مانگنے کو تیار۔ سرکار دعا کروا رہے ہیں، کھڑے ہو کر صحابہ کرام کے سامنے فرما رہے ہیں، وہ صحابہ کرام جو آپ کے ایک ساتھ جب اپنی سین اور جانے کی خاور کرنے کو تیار ہیں، ایسے جانبدار صاحب ان سے فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کو مجھ سے تکلیف پہنچی ہو تو میں بدلہ لینے کو تیار ہوں۔ اللہ ایک ساتھ کھڑے ہو گئے ایسے میں جب آپ نے اعلان فرمایا تو ایک ساتھ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں بدلہ لینا چاہتا ہوں، انہوں نے فرمایا بھائی کیا کہا قبر کا، کہ جی وہ ایک مرتبہ میری کمر پہ آ انہوں نے کچھ مارا تھا تو حضور نے فرمایا سب ایک بدلہ لے لو میری کمر تو مار پتا جا کے بتایا ایسا ہوا ہوگا کبھی چلتے پھرتے ہاتھ بات لگ گیا ہو کچھ قدم کا، تو انہوں نے کہا کہ میں تو بدلہ لوں گا، آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بدلہ لے لو آ جاؤ میری کمر تو مار، کہا کہ ایسے نہیں جب آپ نے مارا تھا میری کمر ننگی تھی اس کا کپڑا نہیں تو آپ کی کپڑا ہٹائیے تو پھر بدلا دیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چادر مبارک کمر سے ہٹا دی. وہ آگے بڑھے اور جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت پر اس سے مبارک پہنچانے کے بعد خاتم نبوت کی مہر تھی. تو اصل میں وہ چاہتے یہ تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا ہٹائیں تو جا کر آپ خاتم نبوت کو پہنچ سکے. اللہ کے علیہ وسلم بہت مدت سے یہ آرزو تھی کہ اس خاتم نبوت کو بوسہ دینے کا موقع ملے, تو آج اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا فرمایا. انہوں نے اس موقع سے یہ فائدہ اٹھایا. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دیکھیے اور کیا تعلیم دے گئے پوری عمر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ادنا انسان کو ادنا تکلیف آپ کی ذات سے کبھی نہیں پہنچی. وہ بھی کھڑے ہو کر یہ فرما رہے کہ کسی کو پہنچی ہو تو مجھے مجھے معاف کرتے یا مجھ سے بدلہ لے. اور جتنے ہمارے بزرگ گزرے ہیں حضرت ملبت صدر صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنے سارے مطالبین کو خط لکھا کہ بھائی جس کو جس کسی کو مجھ سے کوئی میرا کوئی حق و مالی آتا ہو تو مجھ سے وصول کر لے, کسی کو کو میں تکلیف پہنچائی ہو تو مجھے معاف کر دے یا مجھ سے بدلہ لے لے. یہ سب تفصیل کر کے میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے کچھ پہلے مجھے سے خط لکھوایا, سارے مطالبین کو کتاب میں بھیجا. کچھ طرح کی مافات کیوں مان جا کر کسی کو کوئی تکلیف مجھ سے پہنچی ہے تو وہ مجھے معاف کر دے یا بدلہ لے لے, کسی کا مالی حق ہے تو مجھ سے آ کے وصول کر. جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کی فکر عطا فرماتے ہیں تو ان کا حال یہ ہوتا ہے. تو اس طرح تلافی جس چیز کی ممکن ہے وہ انسان اس کی فکر میں لگ جائے جتنا ہو سکے, اپنے ملنے جلنے والوں سے ملاقات ہو تو ان سے کہہ دے بھائی مجھ سے کوئی تکلیف ہوئی ہو تو معاف کر دینا, بلا خط لکھتے ہو. ہمارے بزرگوں کے ہم میں ایک جو طریقہ تھا وہ بڑا اچھا طریقہ تھا کہ جب دو آدمی رخصت ہو رہے ہوتے تو ایک دوسرے سے کہہ لیں کہ بھائی میرا کہا سنا معاف کر دینا, میرا کہا سنا معاف کر دینا. یعنی مجھ سے اگر کوئی ایسی بات تمہارے بارے میں نکل گئی ہو جس سے تمہیں تکلیف پہنچی ہو تو معاف کر دینا, بڑی اچھی بات تھی. وہ کر لیں خط لکھ دیں جن کا بارے میں پتا ہے کہ ان کو تکلیف پہنچی ہو, ان سے خود براہ راست جا کے معافی آ رہا. ارے معافی مانگنے میں کوئی ذلت نہیں ہوتی, اور اگر ہوتی بھی ہو یا دنیا کے تھوڑی سی ذلت انسان برداشت کر لے آخرت میں جو عذاب آنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہر مومن کی عبادت کر رہا. یہ کام ہے اور حقوق کو ادا کرنے کے. پھر بھی حضرت فرماتے ہیں یہاں کہ اگر کوئی آدمی یہ فکر لے کر لگ گیا حقوق کو ادا کرنے میں, دن رات اس فکر میں لگا ہوا ہے, کوشش کر رہا ہے, لوگوں سے مل رہا ہے, خط لکھ رہا ہے, اور اگر کسی کے حقوق مالی واجب ہیں, مال واجب پیسے آتے ہیں تو ان کو بھی ادا کرنے کی فکر کر رہا ہے, لیکن بیچ میں پھر قبل اس کے جو وہ مقام پورا کرتا اس سے پہلے انتقال ہو گیا, تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اصحاب حقوق کو راضی فرما دے اور اس کی دلیل میں حضرت نے یہ فرمایا. ایک حدیث میں واقعہ آتا ہے ایک شخص کا کہ جو بنی اسرائیل میں سے تھا اور اس نے 99 قتل کر دیے تھے, 99 آدمیوں کو قتل کیا تھا. اب قتل اتنا بڑا گناہ ہے جو قرآن کریم فرمایا کہ کوئی ایک شخص ایک انسان کو بھی ناحق قتل کرے تو ایسا ہے جیسے سارے انسانوں کو قتل کرے. اور پھر یہ فرمایا کہ من قتل مومن متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا, کتنا بڑا گناہ اور حقوق کو جواب سے کاٹ سکتا ہے. اب مر گیا تو مرنے کے بعد معافی کیسے مانگ اور 99 قتل کر چکا. جب 99 کر چکا تو اس وقت کچھ خیال آیا کہ بھائی میں نے ساری زندگی اردو غارت گری میں گزاری ہے نافرمانی میں, تو کوئی توبہ کی سبیل ہو. تو کسی پرانے زمانے کا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کا, تو گیا کسی اپنے نصرانی راہب کے پاس, اس سے جا کے پوچھا کہ بھائی میں ایسا ہوں, اطمینان سے قتل کر چکا ہوں, تو کوئی میرے لیے کوئی توبہ کا راستہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ تیرے لیے کوئی توبہ کا راستہ نہیں, تو جہنمی ہے, اس واسطے کہ قتل کرنا اس کا بڑا گناہ اور اطمینان کا قتل, تو تیرے واسطے توبہ کا کوئی راستہ نہیں. تو اس نے کہا جب توبہ کا کوئی راستہ نہیں تو اطمینان میں تو کر ہی چکا, چلے اچھا اور پوری کر دوں, اس کو بھی قتل کر دیا راہ. پھر بات پھر فکر ہوئی, پھر گیا کسی اور کے پاس, تو کسی نے اس کو مشورہ یہ دیا کہ بھائی تو ایسا کر کہ فلاں بستی میں چلا جا, اور غالب یہ ہے کہ بیت المقدس کی, کہ بیت المقدس کی بستی میں چلا جا, وہاں پر نیک لوگ رہتے ہیں, ان کے صحبت اختیار کر لے, وہاں جا کر رہے گا تو تیرے حالات کی کچھ اصلاح ہوگی اور کچھ بہتری ہوگی, وہاں نیک لوگ ہیں تجھے کوئی اور راستہ بھی بتائیں گے. تو وہ اس مشورے پر عمل کرنے کے لیے اپنے شہر سے نکل گیا, اس بستی میں جانے کے مقصد یہ تھا کہ اس بستی میں جائے گا, نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا, پچھلے زمانے کی جتنی سے تلافی ممکن ہوگی وہ کرے گا. تو جا رہا تھا اس بستی میں جانے کے لیے, راستے میں ہی انتقال ہونے لگا, راستے میں ہی انتقال ہونے لگا. جب انتقال ہونے لگا یعنی طبیعت خراب ہو گئی, مرنے حال آ گیا, تو وہیں سے اپنے جسم کو گسیٹ گسیٹ کر سڑک سڑک کر چاہ رہا تھا کہ جس بستی کی طرف جا رہا ہوں اس میں اور قریب ہو جاؤں, اور قریب ہو جاؤں, اور قریب ہو جاؤں. تو وہ سڑک سڑک کر آگے, یہ جس کے پوچھے گا میرے بس میں اتنا ہے کہ جتنا بھی سڑک سڑکوں سڑک جاؤں آگے کی طرف, تاکہ وہ بستی قریب آ جائے جس پہ مجھے جانا تھا. اسی سڑک سے سڑک سے انتقال ہو. تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بارے میں عذاب کے فرشتوں اور رحمت کے فرشتوں کے درمیان اختلاف ہو گیا. عذاب والے فرشتے جو تھے وہ آئے اس کی روح قبض اس کو لے جانے کے لیے, کہ یہ تو ہمارا آدمی ہے, یہ ہمارا آدمی ہے, ہم اس کو لے کے جائیں جہنم, جہنم کی طرف. اور رحمت والے فرشتوں کا کہنا یہ تھا کہ یہ چل چکا تھا, اپنے رجوع کر چکا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف, توبہ کر چکا تھا, لہٰذا یہاں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ ذرا ناپو, جس بستی کی طرف جا رہا تھا اس بستی کا فاصلہ زیادہ ہے یا جس بستی کو چھوڑ کر آ رہا تھا اس کا فاصلہ زیادہ ہے, یعنی آیا اس بستی سے قریب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. جب ناپا گیا تو وہ بستی جو ہے وہ قریب, بھائی بیت المقدس جس کی طرف جا رہا تھا اللہ تعالی نے فرمایا کہ مغفرت کر دی. اور اس حدیث کی شرح میں علماء کرام نے یہ فرمایا کہ اگر کہ اس نے حقوق العباد کا مال کیے ہوئے تھے لیکن اپنی طرف سے جتنی اس سے کوشش ہو سکتی تھی وہ اس نے کی, یہاں تک کہ آخر وقت آخر جب تک سرکتا ہی رہا, سرکتا ہی رہا آگے کی طرف, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کوشش کی برکت سے ان بندوں کو جن کے حقوق پامال کیے تھے ان بندوں کو انشاءاللہ راضی کر دیا کہ بھائی تم بدلہ لے کے کیا کرو گے, اس سے اس سے بڑی نعمت ہم تمہیں جنت میں دے دیتے ہیں, تم اس سے راضی ہو جاؤ, تو اس طرح راضی کر. اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ حقوق العباد اگرچہ معاف کیے بغیر اور حق ادا کیے بغیر معاف نہیں ہوتے, لیکن اگر کوئی شخص چل کھڑا ہو اس راستے پر اور دن رات کوشش میں لگا رہے, فکر میں مبتلا رہے اور جتنا کچھ سے ہو سکتا ہے وہ کرتا رہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما دیں گے, لہٰذا اس کو بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں, مایوس نہ ہونا چاہیے. لیکن شرط یہ ہے کہ اپنی کوشش میں کوئی قدر اٹھا نہ رکھے, جتنا اس کے بس میں ہے چلتا جائے چلتا جائے چلتا جائے. مولانا فرماتے ہیں, مولانا بھی رب صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں کا ذکر کرتے ہوئے کہ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے جب زلیخا نے ان کو گناہ کی دعوت دی تو بھاگنا چاہتے تھے اس گناہ سے اور زلیخا کے پاس سے زلیخا نے تالے ڈال دیے تھے سارے دروازوں پر تالے پڑے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کو آنکھوں سے نظر آ رہا تھا کہ سامنے تالے پڑے ہوئے ہیں یاد اگر میں چل کر بھی جاؤں گا دروازے تک تو باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ میرے بس میں اتنا تو ہے کہ میں یہاں سے بھاگ کر دروازے تک پہنچاؤں اتنا تو ہے میرے بس میں یہاں سے جتنا میرے بس میں ہے وہ تو کر دوں تو دروازے تک پہنچے اور اس لیے تو اتنا میرے بس میں اتنا ہی کام جب دروازے تک پہنچے تو اپنے حصے کا کام کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا موجزہ دکھایا اور دروازے کھل گئے تو مولانا فرماتے ہیں کہ سب اس واقعے سے سبق لے کر فرماتے ہیں کہ گھر سے رکھنا بھی اس عالم را قدیم گھر سے رکھنا بھی عالم را قدیم خیر یوسف وار دی بایت دبی کہ اگر تیر عالم میں تمہیں نکلنے کا جس طوفان مصیبت سے طوفان معافیت سے باہر نکلنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا لیکن اس طرح یوسف علیہ السلام دیوانہ وار بھاگے تھے دروازے کی طرف اسی طرح تم بھی بھاگو جتنا سستے ہو سکتا ہے ہو کر اپنے حصے کا کام کر دو اللہ تعالیٰ طرف سے اس سے کام کرتا ہے تو اس میں قدر نہ چھوڑو حقوق و لباس کی ہتھیار کو گلزاخ کی ادائیگی ہو حقوق و لباس کی ادائیگی ہو جتنا ہے اس کی تو اس سے قدر نہ چھوڑو آج ہمارا سب سے بڑا اہم مسئلہ بھائی یہی ہے اگر غور سے دیکھو تو یہ فضول بحث مباحثہ کرنے اور تذکرہ کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہر آدمی اپنے گریبان پر منہ ڈال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبارکہ میں حاضر ہو کر روئے گڑگڑائے توبہ کرے یا اللہ یہ گناہ مجھ سے ہم سے ہوئے ہیں شامت اعمال ہم پر مسلط ہے ہم پر شکر ہم سے راغب سے شامت اعمال ہماری دور فرما دیں اور پھر جتنی اپنی اصلاح کی کوشش میں اور ان کو کلوار پورے بات کی ادائیگی میں جتنی کوشش انسان کے بس میں ہے وہ کر گزرے کچھ پہلو نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسائل کو ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا دے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل و کرم سے سب کچھ کی توفیق عطا فرمائے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين يا أمان المستجيرين يا مجيب دعوة المرسلين رحمن الدنيا ورحيمها ارحمنا برحمتك تغنينا بها عن رحمة من سواك يا أرحم الراحمين ابن فضلك ربك رحمتك ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ اعلانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہمیں توبہ سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما اے اللہ توبہ تو نسو کی توفیق عطا فرما اے اللہ توبہ تو نسو کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دے اے اللہ ہماری شامت اعمال کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے یا رب الرحمین اپنے فضل و کرم سے ہماری شامت اعمال کو دور فرما دے یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما اے اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما یا رب الرحمین ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما اے اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما اس پر عمل کی توفیق عطا فرما اس پر استقامت عطا فرما اے اللہ اپنے رحمت سے ہمارے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہمارے ایمان کو قلوب میں راسخ فرما دے اے اللہ اپنے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے اے رحمٰن الرحیم یا غیاث المستغیثین یا امان المستجیرین اے اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام دائم مقاصد کو کامیابی عطا فرما، اے اللہ سب کی مشکلات کو دور فرما، سب کی پریشانیوں کو رفع فرما، اے اللہ فضل و کرم اور رحمت سے ہمیں، ہمارے متعلقین، احباب، اے اللہ اندر والوں سب کو منکرات سے، گناہوں سے، معصیتوں سے اے اللہ محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ارحم الراحمین الراحمین ہم پہ حکمت حکمت عطا فرما، بے حوصلہ حوصلہ عطا فرما، اے اللہ اپنے فرائض واجبات کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، یا اللہ یا ارحم الراحمین جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے اپنے فضل و کرم سے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما دے، اے اللہ اپنے ہماری شامت اعمال کو رفع فرما دے، اے اللہ ہمارے ملک میں جو بے حیائی بدتینی پھیلی ہوئی ہے اے اللہ اس کو دور فرما دے، اے اللہ ہمارے ملک میں جو یا اللہ بدعنوانیاں پھیلی ہوئی ہیں ان کو دور فرما دے، اے اللہ ہمیں حکومت عادلہ عطا فرما دے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے حکومت عادلہ عطا فرما دے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اپنے فضل و کرم سے دشمنوں کی سازشوں کو عالم اسلام کے خلاف ناکام بنا دے، یا اللہ جو لوگ آپ کی راہ آپ کے دین کی راہ میں کوشش کر رہے ہیں اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی کوششوں کو قبول فرما، ان کو برابر فرما، اے اللہ ان کو بطر مبین عطا فرما، اللهم انا نسالك من خير ما سالك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين، امين برحمتك يا کوئی اگلے اتوار کو ورزش نہیں ہو پائے گی، مجھے ایک سفر درپیش ہے، ایک اتوار کا ناغہ رہے گا۔